کہ اسی چیز سے بچنے کے لیے تو میں کوفے سے نکل کے یہاں آیا تھا، یعنی اس کی نیت نہیں تھی کہ میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوفے تشریف لا رہے تھے ان خطوط کے جواب میں، اور ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ وہ سب لوگ امام کی نصرت کریں گے، تو اس نے کہا میں اسی سے بچ کے یہاں آیا تھا کہ مجھے نصرت نہ کرنا پڑے، امام حسین کے سامنے وہی موقع آ گیا، اب کہاں جاؤں؟ تو باہر اس نے بلایا، اور امام حسین علیہ السلام مطلب جب تشریف لائے تو اس نے فوراً آپ کے چہرے پر نظر کی اور کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ کے محاسن میں بہت تبدیلی، محاسن کا مطلب عربی میں یعنی سر اور داڑھی کے بعد بہت تبدیلی آ گئی، یعنی کہ بہت تیزی سے سفید ہو گئے تھے، اور پھر اس میں خضاب امام حسین علیہ السلام نے لگایا، تو آپ نے فرمایا ہاں مطلب حادثات اور مشکلات، پھر آپ نے اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ چلو، میں چل رہا ہوں، میرے ساتھ آؤں، تو اس نے وہی سر جھکایا اور پھر کہا کہ دیکھیں میں اکیلا تو آپ کے ساتھ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہیں، وہاں جملے سنی، میرے اکیلے سے تو کوئی خاص فائدہ آپ کو ہوگا نہیں، اور میں اتنے لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ آپ کے لیے کوئی لشکر بنا سکوں، تو مجھے تو آپ معافی کر دیں، ہاں یہ میرا گھوڑا ہے کہ جس سے تیز رفتار، عرب میں گھوڑا نہیں ہے، اور یہ میرا نیزہ ہے کہ جس کا وار بہت کاری ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ کرتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ سنا اور اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس وقت سورہ کہف کی آیت آپ نے پڑھی، ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ ہم وہ نہیں ہیں جو گمراہوں کو اپنا زور بازو بنائیں، ان کو اپنے ساتھ لیں، یہ اہل بیت کی اپروچ ہے، دنیا میں کسی کی اپروچ ایسی نہیں ہے، جس کو بھی آتا لوگ ہوتے ہیں نا، آتے ہوئے لوگ سب کو اچھے لگتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرتا کسی کو۔ تو امام حسین علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ ہم گمراہوں کو، بھائی جو میں ہدایت کی بات کر رہا ہوں، حق کی بات کر رہا ہوں، کہ اہل بیت کا ساتھ دینے کے لیے ہدایت اور حق کی راہ پہ رہنا ضروری ہے، ورنہ اہل بیت اپنے ساتھ لیں گے ہی نہیں۔ امام حسین 72 پہ رک گئے کہ صحیح اگر اتنے ہیں تو اتنے ہی کافی ہیں، مجھے 30,000 کے جواب میں لشکر کے سامنے اگر اتنے مل رہے ہیں، اتنے ہی بہت ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن قیام بر بنا حق ہوگا، نہ کہ ایسے لوگوں کو جو گمراہ ہیں اور حق سے بے راہ ہیں ان کو جمع کر کے میں جو لشکر تشکیل دوں اور اس کا نتیجہ اینڈ میں کچھ بھی نہ نکلے۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت کی نظر میں حق کا معیار اور مقام ہے، یعنی کہ ایبسولیوٹ ٹروتھ، جو واقعا حق ہے اور سچ ہے۔ اور سورہ حج کی آیتیں میں تھوڑی سی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور ایک اور آیت کو اس سے ریلیٹ کر دوں، سورہ محمد کی بالکل ابتدا ہے، وہاں بھی اس بات کو بہت ایکسپلیسٹلی بیان کیا گیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر ایمان لائے کہ جو محمد پر نازل ہوا، وہو الحق من ربہم، اور جو محمد پر نازل ہوا وہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے، یعنی اس میں کوئی کسی قسم کی جسے کہیں جگت بازی نہیں ہے، کوئی دوہرا پن نہیں ہے، اینڈ an ultimate and universal truth، کیونکہ خدا کو کسی سے، یعنی کہ یہ جو جیسے کہنے ڈبل پالیسی یا کہنا کچھ سمجھنا کچھ، اس کی خدا کو ضرورت نہیں، اس کی ضرورت ہمیشہ اس کو پڑتی ہے جو خود کمزور ہوتا ہے، ان سب قسم کی ٹرکریز کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جو خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جیسے اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے لوگوں کی حمایت چاہیے، خدا کو ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے، خدا کو اس بات کی کوئی احتیاج نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ کہے اور کچھ بتائے اور کچھ کرے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں، خدا کو ایسے وہ بے نیاز، غنی و حمید۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لائے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, اور وہ کیا ہے, وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. یعنی خدا جب ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اس پر میرے پیغمبر پر ایمان لاؤ, تو یہ کسی فیورٹزم کی بنیاد پہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ ہاں میں نے اس شخص کو چن لیا ہے تو تم اس کا ساتھ دو, نہیں, حق کی بنیاد پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. یعنی کیا سمجھ کہ تمہیں پیغمبر کی طرف آنا ہے, کیا سمجھ کہ تمہیں اہل بیت کی طرف آنا ہے, کہ یہ حق ہے رب کی طرف سے. تو اب ہم کرتے ہیں, ہماری کوئی ایسی ایفرٹ ہے, یعنی کہ اس وجہ سے جو بات بار بار میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بائی برتھ مسلم کوئی چیز نہیں ہوتا ہے. مسلم ہمیشہ اس پاتھ آف ایکسپلوریشن سے گزر کے بنتا ہے, چاہے وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہو یا کسی کے بھی گھر پیدا ہوا ہو, کہ جو حق کو ایکسپلور کرے اپنی زندگی میں, اسے سمجھے, اسے پائے اور پھر قبول کرے, وہ حقیقتاً مسلمان. تو اس آیت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پیغمبر پہ ہم نے جو نازل کر دیا تو ایمان لے آؤ, نہیں, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. تو حق تو ٹیسٹیفائی ہو سکتا ہے نا, یعنی کہ جب خدا ایک چیز کو کہہ رہا ہے حق ہے, تو حق کا مطلب یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں باطل ہے, اور یہ دونوں چیزیں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, چیک کر سکتے ہیں اپنی لائف میں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یعنی جسے کہہ لیں کوئی دھونس یا زبردستی نہیں ہے. تو کیا ہوگا کہ کفر عنہم سیئاتہم, جب وہ اس کو حق سمجھ کر اس پر ایمان لائیں گے, اس سے قریب ہوں گے, تو کیا ہوگا, ان کی برائیوں کو خدا ان سے دور کرے گا, تب برائیاں دور ہو جائیں گی ہماری ہم سے. وہ افلح بالہم, اور جو ہمارے حال احوال ہیں وہ سب کی اصلاح کر دے گا. اب یہ خدا کا وعدہ ہے, اور اگر ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا ریزن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اور ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل, اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں. اب اس سے میں ایک نتیجہ نکال کے اگر آپ کو بتاؤں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو باطل کی اتباع کرتا ہے وہ کافر ہے, چاہے زبان سے اپنے کو مسلمان کہے. ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل, اتباع کا لفظ ہے, پیچھے چلنے کا لفظ ہے, کہ جو لوگ کافر ہیں وہ باطل کو فالو کرتے ہیں, فالوورشپ پر ڈیپینڈنٹ ہے کفر اور ایمان, نہ کہ دعوے پر, نہ کہ قول پر. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی, حق حقیقت حقانیت. اچھا, اب ایک چیز جو آج میں خاص طور سے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ قرآن نے جو حقائق ہمارے سامنے بیان کیے ہیں وہ حقائق اس طریقے سے نہیں ہیں کہ جیسے ہم کہہ لیں کہ اس دنیا میں, کہ مثال کے طور پر سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ سے دور رہنا بری بھی اچھی بات ہے, اور والدین کی خدمت نہیں, بلکہ قرآن کریم نے سب سے پہلے ہمیں جس حقیقت سے آگاہ کیا ہے وہ یہ کہ میں ہوں, آپ ہوں, یہ پوری زندگی ہو, پورا عالم ہو, جہان ہو, ان سب کو پیدا کرنے والا, خلق کرنے والی کوئی ہستی ہے. یعنی یہ جتنی بھی حقیقتیں ہیں ان تمام حقیقتوں کی بیس یہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک ایسی ریالٹی ہے کہ جس کو زیادہ تر مطلب نظریات پیش کرنے والے یا ایون مذاہب پیش کرنے والے بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں جب دین سکھایا گیا, ہمیں جب چیزیں بتائی گئیں تو یہاں سے نہیں بتائی گئیں, بلکہ ہمیں اس طریقے سے دین سکھایا گیا کہ یہ ازیوم کر لیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں, ہم سب کچھ ہیں, اچھا نماز پڑھ لیجئے, اب روزہ رکھ لیجئے, اب یہ کر لیجئے, فلاں کر لیجئے, فلاں کر لیجئے. دین ہمیں یہاں سے شروع کرایا گیا, جبکہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی بہت واضح الفاظ میں فرمایا کہ اول الدین معرفت اللہ, کہ دین کی ابتدا, پہلا اسٹیپ خدا کی معرفت ہے. یعنی جب تک انسان الٹیمیٹ ٹروتھ اور ریئلٹی کو محسوس نہیں کرتا, اس وقت تک وہ کسی بھی حق کو نہیں پا سکتا. میری یہ بات واضح ہو رہی, یعنی کہ یہ قرآن کے حق ہونے یا حق کے پیغام کی بیسک تھیم ہے. تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا وہ اس پوائنٹ پہ کنورج ہوتی ہیں. اور اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے, اس چیز کو نظر انداز کر دیا جائے, تو جتنی بھی چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ یا سراب ہوں گی یا ہبا ام منطورا ہوں گی. یہ دونوں لفظ ذہن میں ہیں جنہیں قرآن کریم نے بہت سارے لوگوں کی زندگیوں کو کیا بیان کیا ہے کہ گویا کہ یہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ صحرا میں, جس طریقے سے کہ پیاسا ریگستان میں ایک چمکتی ہوئی چیز دیکھتا ہے اسے لگتا ہے صحرا میں پانی ہے, وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. اور انہیں سورہ نور کی آیت ہے اور بہت عجیب وہاں پہ جملے ہیں کہ لم یجد ہو شیئا, یعنی جب وہ اس کے قریب پہنچتا ہے, آپ یقیناً اگر عربی سیکھ رہے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کریں گے اس بیوٹی کو, کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہاں اسے کچھ ملا نہیں, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز تھی جو غائب ہو گئی, بلکہ سراب کا اصل مطلب ہے لم یجد ہو شیئا, یعنی جس چیز کو وہ شے سمجھ کے بڑھا تھا اسے پایا کہ وہ کچھ نہیں ہے. سمجھیں, اس بات پہ غور کیجئے گا. یہ نہیں کہ وہاں کچھ تھا جو گم ہو گیا, بلکہ وہ سراب کو پانی سمجھ کے بڑھا اور وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کی زندگیاں یوں گزرتی ہیں کہ وہ ایک چیز کو سمجھ کے کہ یہ شہرت اور یہ ریاست اور یہ عزت اور یہ فلاں 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 یہ کچھ ہے, آخر میں کیا ہوگا؟ لم یجد ہو شیئا, کہ اسے یہ نظر آئے گا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا, نہ کہ کچھ تھا جو غائب ہو گیا. بات واضح ہو رہی؟ یا ہبا ام منثورا وقدمنا الى ما عملوا وجعلناه ہبا ام منثورا, یا سورہ فرقان. کہ یہ جو لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے, جو لوگ خدا سے ہٹ کے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, تو ہم ان کے عمل کی طرف بڑھیں گے اور اسے کیا بنا دیں گے؟ بکھرا ہوا غبار. جس طریقے سے بکھرے ہوئے غبار پر کسی کا قابو نہیں ہوتا, وہ کسی کا سرمایہ نہیں ہوتا, اسی طریقے سے بہت سارے لوگ اپنے اعمال کو اس شکل میں دیکھ رہے ہوں گے. یا کرامات اشتدت, کہ یا وہ راک کا ڈھیر ہوگا جس پر ایک آندھی کے دن ایک تیز ہوا ہے اور اس کو اڑا کے لے جائے. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک انسان ہم کہیں کہ ہاں یہ شخص یہ کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے, نہیں. اچھائی کس وقت اسٹیبلش ہوگی؟ جب وہ کام بر بنائے حق ہوگا, یعنی جب وہ کام خدا سے تقرب کی بنیاد پر ہوگا, جب وہ کام خدا کے لیے ہوگا, جب وہ کام خدا کی رضامندی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا, تب اس کی ورتھ اور ویلیو ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بھی نتیجہ ہے کہ بکھرا ہوا غبار اور گرد اور چٹیل میدان اور سراب, کہ وہ ساری زندگی گزار گزار کے جو کچھ بنائے اور آخر میں کہیں گے تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن کی مین تھیم ہے کہ ایک حقیقت کلی ہے, ایک حقیقت اصلی ہے, ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے وچ پرویڈز اینڈ انکمپاسز ایوری تھنگ. جب تک تم اس کو ریئلائز اور اپریشیٹ نہیں کرتے, اس وقت تک تم کچھ نہیں کر رہے. یعنی اس وقت تک تم جتنا بھی بھاگ رہے ہو کسی چیز کے پیچھے, وہ سراب کی مانند ہے. اور جس کو کہا گیا کہ توحید اور یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. اچھا, اب وہ جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے, کیا اس سے ہمارا کوئی رشتہ ہے, کوئی رشتہ بن سکتا ہے, کوئی تعلق ہے؟ جی, قرآن کریم زیادہ تر اسی تعلق کو سمجھا رہا ہے. اور وہ تعلق کیا ہے؟ اس تعلق کا نام ہے ولایت. اس تعلق کا نام ولایت. ولایت کا مطلب ہے نزدیکی, کلوزنس, نیئرنیس. تو یعنی انسان کو اپنی زندگی ایسی گزارنی ہے کہ اس کا ولی اللہ ہو, یہ قرآن کے پیغام کا جو حق جو پیغام ہے اس کا مین پوائنٹ، یعنی کہ اب اس سے آگے بڑھ کے، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ سے بات کہی، یہ بات کہی تھی کہ قرآن کے نور ہونے کی بنیادی چیز کیا ہے، کہ قرآن آپ کو ایک نظریہ نہیں دیتا بلکہ پورا عملی اقدام بھی بتاتا ہے، آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہاؤ یو بیہیو، ہاؤ یو ڈو، ہاؤ یو پریکٹس اٹ۔ تو یہ نہیں کہ خالی الٹیمیٹ ریئلٹی ہے، نہیں، بلکہ اس سے تمہارا رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اس رشتے کا نام کیا ہے؟ اس رشتے کا نام ولایت۔ فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتی وهو علی کل شیء قدیر۔ خدا کو سرپرست بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر تم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہو، اپنے قلب کے لیے حیات چاہتے ہو، تو اسے اپنا سرپرست بناؤ جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ علی کل شیء قدیر، اور ہر شے پر قادر ہے۔ ٹھیک، اور اسی ولایت کا تسلسل کیا ہے؟ ولایت پیغمبر اور ولایت امام۔ تو ولایت امام اور ولایت پیغمبر در حقیقت ولایت خدا کی کنٹینیویشن ہے اس کی سیریز میں، نہ کہ اس سے الگ ہٹ کے کوئی چیز ہے، جیسے ہم بعض اوقات خدا نہ خواستہ کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی 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 بولیں۔ تو ولایت کی ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کو صرف ماننا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہنا کہ خدا ہے اور وہ اس توحید اور یہ سب چیزیں، نہیں، بلکہ خدا کے ساتھ ولایت کا رشتہ قائم کرنا ہے۔ خدا کو ہماری زندگیوں میں موجود ہونا چاہیے، ولایت کا ماننا یہ ہے۔ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اس کی مثال جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کی ہے کہ بظاہر تنہا تھے، پوری قوم، پوری سوسائٹی ان کے خلاف تھی، بادشاہ وقت ان کا دشمن تھا، اور ان کے لیے اتنا زیادہ لکڑیوں کا پہاڑ بنا کے اس میں آگ لگائی گئی تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا۔ یعنی کہ اب حیرانی ہوتی کہ یہ کیوں، ایک شخص کو مارنے کے لیے اتنا زیادہ کون سا اہتمام ہے، یہ کیا مصیبت ہے؟ بارہ اس میں ان کو پھینکا گیا، وہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ جب آخر میں ابراہیم علیہ السلام اس میں سے زندہ و سلامت نکل آئے باہر، تو نمرود کو بھی یہ کہنا پڑا کہ اگر کوئی خدا ہو تو اسے ابراہیم کے خدا جیسا ہونا چاہیے، کہ جو اتنی ساری دشمنی اور اس آگ میں سے بھی اپنے بندے کو باہر نکال کے بچا کے لیا۔ ہاں، یہ خدا سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ قرآن کے روح سے جو توحید ہے، یا جب کہتا ہے، اس آیت کہتی ہے کہ ذالک بان اللہ هو الحق، سورہ حج کی آیت نمبر 62، ذالک بان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ وہی حق ہے، وانما يدعون دون ہی باطل، کہ اور جو خدا سے ہٹ کر کسی کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو یہ چیز زندگی میں نظر آنی چاہیے، یعنی خدا کو ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، خدا کو میری زندگی کو شیپ کرنا چاہیے، جیسے معصومین کی زندگی، کہ ساری دنیا نے مل کے زور لگا لیا، سارے دشمنوں نے اپنی پوری طاقت صرف کر لی کہ ان کے کام کو، ان کی زندگی کو خراب کر دیں۔ اور میں نے شاید پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آپ بھی انشاءاللہ کبھی زیارتوں کے لیے جائیے اور اس چیز پہ کبھی غور کیجئے کہ آج مامون کدھر ہے، توس شہر کدھر ہے، اور امام رضا علیہ السلام کے قبر اور اس کے گرد ماشاءاللہ کیا رونق ہے، اور اس پہ کیا چیز، مطلب دیکھ سکتا ہے انسان، ویزیبل ہے۔ یا امام کاظم علیہ السلام کو اگر 14 سال ہارون نے قید رکھا، تو آج امام کاظم علیہ السلام کی کیا عزت ہے، اور آج ہارون کہاں پایا جاتا ہے، اور اس کی اببازی و سلطنت و حکومت کا ہے۔ تو یہ خدا ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان واقعی خدا کی سرپرستی میں ہے تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ یہ ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں خدا سے کہ ہم نے آپ کی ولایت کو قبول کیا، ہم نے آپ کی بندگی کرنے کی کوشش کی، تو اب ایک نتیجہ آنا چاہیے لائف، یعنی ایسا نہیں کیونکہ فکٹیشس چیز ہے کہ زندگی ساری کی ساری ویسے ہی چلی چلی جا رہی ہے اور زبان سے بول رہے ہیں اللہ اللہ اور اللہ کی عبادت، مطلب ایسی کوئی چیز نہیں ایگزسٹ کرتی، یا یہ بالکل فیک دھوکے والی بات. بلکہ زندگی جب انسان خدا کو اپنا ولی بناتا ہے تو خدا اس کی زندگی کو شیپ کرتا ہے، اس کی زندگی کو ایک ٹریک پہ ڈالتا ہے، اور یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. کہ اس میں فارسی کے اندر بہت اچھے اچھے اشعار بھی ہیں، کہ جیسے ایک شعر ہے کہ بحمدو قل ہو اللہ کار شامبے، یعنی کہ نماز کے بارے میں، نماز جب پڑھتے ہیں کہ خوشا آنا کے دائم در نمازن، کہ خوش بخت وہ ہیں کہ جو نماز میں جب بھی جاتے ہیں تو بہشت جاویداں بازار شامبے، کہ نماز کی حالت میں وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بہشت کی نعمتوں کی خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خوشبختی یہ ہے کہ ان کے زندگی کے کام حمد اور قل ہو اللہ کے ذریعے سے بنتے ہیں. بحمد و قل ہو اللہ کار شامل، کہ حمد اور قل ہو اللہ کے ذریعے سے ان کے کام بنتے ہیں. تو قرآن کریم اس چیز کو، یعنی کہ جو حق کے عنوان سے اور خدا کو کہہ رہا ہے کہ خدا حق ہے اور جس کو بھی اس کے علاوہ پکارو سب باتیں لیں، تو یعنی جو حق ہے اگر آپ اسے قبول کریں گے، اگر آپ اس کی عبدیت کی راہ کو اختیار کریں گے، تو بیسڈ آن آل دا ایگزامپلس جو خدا نے ہمارے سامنے رکھی انبیاء ائمہ اور اولیاء علیہ السلام کی، تو ہمیں اس بات کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ پھر خدا ہماری زندگی بنائے گا، خدا ہماری زندگی کو شیپ اپ کرے گا، یہاں بھی اچھائی کے ساتھ اور الٹیمیٹ یعنی دائمی اچھائی جو ہمیں بعد میں ملنے والی ہے. تو یہ ایک قرآن کے حق ہونے کا پہلا پیغام یا موسٹ بیسک جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ یہ، یعنی قرآن حق اس عنوان سے نہیں کہ خالی آپ کو اچھی باتوں کی ایک چیز ایک لسٹ پکڑا دی، نہیں، بلکہ حق اس عنوان سے ہے کہ جو حق پہ حقیقی ہے اس کی طرف آپ کو متوجہ کراتا ہے، یعنی جس حق پر تمام حقیقتوں کی بنیاد ہے، آپ سے کہتا ہے کہ فوکس آن دیٹ ریالٹی اور اس سے رشتہ قائم کرو نزدیکی اور تقرب کا، جس کو نام دیتا ہے ولایت کا، اور پھر یہ کہ اگر تم اس کی ولایت میں آ جاؤ گے تو تمہاری زندگی یہاں بھی اچھی ہوگی اور آگے بھی جو ہمیشہ اور دائمی زندگی اس میں بھی خیر و برکت اور خوبی اور اچھائی کو حاصل کر لو گے. یہاں پر میں ایک جملہ ایڈ کروں، شاید اب یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، یعنی یہ وہ نہیں ہے کہ جو میں کسی کتاب سے یا اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس زندگی میں جب ہمارے سامنے بہت ساری رکاوٹیں اور پریشانیاں اور یہ ساری چیزوں میں جس کو گھیر دیا گیا ہے، جیسے کہہ لیں کہ حجابات بہت زیادہ ہیں، اس میں کبھی آپ اس بات کو محسوس کیجئے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ نجات کا رستہ صرف ایک ہے، اور وہ نجات کا رستہ صرف یہ ہے کہ انسان خدا پر مکمل بھروسہ کرے. یعنی اس کی ایک مثال اگر ہم دیں کہ جیسے ایک کنویں کے اندر، کبھی کبھی آپ محسوس کریں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جو ورلڈلی لائف ہے یہ ایک اندھے کنویں کی مانند ہے، یعنی ایک اندھے کنویں میں اتار کے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب نہ آسمان نظر آتا ہے نہ کوئی باہر کا کوئی چیز نظر آتی ہے، ڈارک وہ ہے بس جگہ، اس میں بندہ جو ہے وہ سر پھوڑتا پھر ادھر سے ادھر یا پھر رستہ تلاش کرے. تو اوپر جانے کے لیے جو رسی ہے نا وہ فقط اور فقط توکل بخدا ہے، اس سے نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے. یعنی جتنا جلدی انسان اس حقیقت کو ریئلائز کر لے اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے کہ صرف خدا پر مکمل بھروسہ کر کے اپنے تمام امور اس کو سونپ دینا، یہ واحد رستہ ہے یہاں سے بخیر و سلامتی نکل جانے کا، ورنہ اور ہر چیز خراب کرنے والی ہے کام کو. اور سب سے زیادہ خراب کرنے والی چیز یہ ہے کہ انسان یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کچھ کر لوں گا، یا میں اتنا عقل مند ہو گیا ہوں کہ میں یہاں سے خود سے نکل جاؤں گا. یہ سب سے زیادہ مصیبت زدہ بنانے والی بات ہے. یعنی اس ریالٹی کی طرف قرآن بار 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 متوجہ کراتا ہے، اور انبیاء کی زندگی جب پیش کرتا ہے مثال کے طور پر تو وہ اسی کی تصویر ہے. وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیت، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پہ توکل نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، اور بے شک اس نے ہمارے رستوں کی ہمیں ہدایت کر دی ہے، اسی نے بتایا کہ کیسے نکلنا ہے. یہ جو عبادات ہیں، یہ جو معرفت ہے، یہ جو بندگی ہے، یہ وہ رستہ ہے اس مصیبت سے نکلنے کے بعد. وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور تم ہمیں جس اذیت میں مبتلا کرتے ہو ہم اس پہ صبر کریں گے. کیونکہ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ ہمارا اصل ہدف یہاں سے اپنی ذمہ داری پوری کر کے بخیر و سلامتی اپنے گھر پہنچنا ہے. کیونکہ جو بھی مومن عارف ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میں اپنے گھر سے دور ہوں، پردیس میں ہوں، یہاں پر مجھے اپنے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے اور اپنے گھر چلے جانا ہے. یہاں پر میری زندگی کی نوعیت یہ ہے، میں یہاں مسافر ہوں، میں یہاں مثال کے طور پر تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں یہاں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اینڈ دیٹس اٹ، یہ میرے رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو اب یہاں سے دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے کہ یعنی اس کو میں اگر تھوڑا سا اور الیبوریٹ کر کے بیان کروں کہ قرآن ہمیں یہ بات سمجھاتا ہے کہ یہ زندگی جس میں میں اور آپ ہیں، یہ حق، جملہ پورا کریں، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بہت کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے. اس زندگی کا فیبرک حق نہیں ہے، لیکن اس زندگی کی بنیاد حق پر ہے. یعنی یہ بہت عجیب چیز ہے کہ یہ زندگی غلط نہیں ہے، لیکن اس زندگی کا جو تانا بانا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ میری لائف نہیں ہے. یعنی اس کی میں مثال دوں تو آپ کو شاید بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے. جب ہم اسکول بناتے ہیں، کالج بناتے ہیں، یونیورسٹی بناتے ہیں، کس مقصد کے لیے بناتے ہیں؟ تعلیم و تربیت کے لیے. تعلیم و تربیت دینے کے لیے ہم وہاں پر بہت ساری چیزیں قائم کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک پورا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کیا 40 منٹ کا یہ پیریڈ ہوگا، 40 منٹ کا یہ ہوگا، پھر بچوں کے اس کے امتحان ہوں گے، پھر جب پاس ہوں گے تو ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، پھر روزانہ کھیلنے کا بھی ایک وقت ہوگا، اس میں یہ سب چیزیں ہوں گی. یہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے، کیا ایکچوئل لائف یہی ہے؟ جس زندگی جو آپ کی اور مجھے جو زندگی گزارنا ہے، جو اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد جو ایکچوئل لائف گزارنا ہے، کیا وہ یہی گزارنا ہے جو وہ اسکول میں آپ کرا رہے ہیں اس کو؟ نہیں. تو یہ جو چیز آپ نے بنائی، جو سسٹم بنایا، دیٹ از ناٹ ایکچوئل، لیکن یہی نظام آپ کو اصل زندگی گزارنے کے قابل بھی بنائے گا اور تربیت بھی دے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ جو زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بنائی گئی ہے، دیٹ از فیبریکیٹڈ. لیکن فیبریکیٹڈ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فالس یا فکٹیشس یا اس کی بے بنیاد ہے، فضول ہے. اس چیز کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا الا لعب و لہو، کہ آگاہ رہو کہ دنیا کی زندگی لعب و لہو ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو لاعبین کے طور پہ نہیں بنایا، کھیل کود کے طور پہ نہیں بنایا، لعب و لہب نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے کہ آسمان اور زمین کا نظام لعب نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ جو تم بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ لعب و لہب. ٹھیک ہے؟ اس بات کا سمجھنا، یعنی کہ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ زندگی تمہیں حق تک پہنچانے کے لیے بالکل صحیح ہے، لیکن خود حق نہیں ہے کہ تم اسی کو سچ سمجھ گئے. یعنی کہ جس طریقے سے ایک بچہ کہہ رہی اسکول ہی صحیح ہے، سب کچھ 10 سال 12 سال گزار لیا، کہ نہیں مجھے تو یہی رہنا ہے، مجھے تو یہی اچھا لگ رہا ہے، مجھے تو یہی کینٹین جانا اور جھولے جھولنا ہی اچھا لگ رہا ہے، تو ظاہر آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا حال کیا ہوگا. ٹھیک؟ تو یہ زندگی جس طریقے سے بنائی گئی ہے، مثال کے طور پر یہ ریلیشن شپس، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ فیبریکیٹڈ ہے. جس طریقے سے کہ آپ بچے کو کبھی کھڑا کر دیتے ہیں، کبھی نالائقی پہ سزا دیتے ہیں، کبھی شاباش دے دیتے ہیں، کبھی چھٹی بند کر دیتے ہیں، کبھی ٹرافی دے دیتے ہیں، یہ حق عین حق نہیں ہے، لیکن یہ سب کا سب کچھ آپ اس کو سکھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خدا بھی ہمارے ساتھ کرتا ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ خراب ہو رہا ہے تو اسے تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مایوس ہو رہا ہے تو کوئی ٹرافی دے دیتا ہے.
تو عین حق خدا شناسی ہے.
جی، یعنی خدا، اور اس کے بعد اس چیز کو سمجھنا کہ اس زندگی کے پیچھے حقیقی زندگی ہے، جس کی سمجھ مجھے یہاں سے آتی ہے، لیکن اس کو صحیح حق سمجھ کے بیٹھے رہنا، یہ میرے لیے سب سے جو سب سے بےخوفی کا کام میں کر سکتا ہوں وہ یہ کر سکتا ہوں.
تو بیسیکلی جو آپ فیبرک کی بات کر رہے ہیں، وہ فیبرک جو ہے وہ ایموشنز اور یہ ساری چیزیں جو انسان کو بناتی ہیں، لیکن یہ اس کی بات کر رہے ہیں.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے اسکول کی مثال اس کے لیے بہترین ہے کہ وہاں پر جتنا کچھ بھی ترتیب دیا جاتا ہے، کورس ہے، سلیبس ہے، یعنی کہ کلاس ون میں یہ پڑھنا ہے، اتنے سبجیکٹس پڑھنا ہے، اب اس کی کوئی حقیقی حیثیت تو نہیں ہے نا. یعنی آپ کو کوئی پکڑ کے بیٹھا ہوا تو نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ تھیوری آف ریلیٹیویٹی کلاس ٹو میں پڑھا دیں.
اگر میں اس سے ہٹ کے بات کروں ایگزامپل سے،
جی،
جو ریالٹی ہے اس میں بات اگر کریں، تو جیسے آپ نے جس فیبرک کی بات کی، وہ فیبرک آپ کے حساب سے وہ فیبرک ہے جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں، انسان کو کچھ چیزیں کرنے سے روکتے ہیں، یا اس طرح کی چیزوں پہ آپ زیادہ وہ ڈال رہے ہیں، یا
نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس زندگی کا جو پورا اس زندگی کا جو پورا خاکہ ہے، یعنی مثال کے طور پر میں پیدا ہوا، میں خاندان میں ہوں، میری خاندانی ریلیشن شپس ہیں، اس کے بعد میری اور ریلیشن شپس ڈیولپ ہو گئیں، پھر اس کے بعد پھر تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جس طریقے سے اسکول کا ڈائریکٹر ہی ڈکٹیٹ کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھاتا ہے کہ یہ اصل نہیں ہے، اس کو اصل سمجھ کے نہیں بیٹھے نا، وہی تو یہ بھی بتا رہا ہے نا آپ کو. جس نے یہ حیات دنیا بنائی ہے، جس نے یہ پورا نظام بنایا ہے، وہی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے علم حاصل کر لو کہ یہ حیات دنیا لعب و لہو ہے. یعنی یہ چیز اس لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ یہاں کھیل کودو، لیکن یہ لعب و لہو ہے. لعب کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز جو ایک تصوراتی ہو. اس کے بھی معنی جو ہے نا بہت صحیح معنی کرنا بہت ضروری ہے کہ لعب و لہب کا مطلب، جیسے ملعب عربی زبان میں کہتے ہیں کھیل کے میدان کو، تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے، لعب و لہب کا عام ترجمہ ہو جاتا ہے کھیل تماشا. یہ کھیل تماشا مطلب نہیں ہے اس کا، ایگزیکٹ میننگ ہے. لعب کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو تصوراتی ہے. جیسے کھیل کو اسی لیے لعب کہتے ہیں، یہ ایک چیز ہے جو آپ نے بنا لی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ محض آپ کے تصور نے ایک چیز گڑی ہے،
ہیلوسینیشن ٹائپ.
ایک تصور آپ نے یہ جی یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، ایک بال لے لو، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو، اور اس سے یہ ہو جائے گا، اس سے وہ ہو جائے گا، یہ جسٹ آپ کی امیجنیشن ہے، صحیح، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پیچھے، ٹھیک ہے. اس لیے اس کو لعب کا کہنے کا مطلب، مقصد اصل میں یہ لعب، یعنی ایسی چیز جس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہے.
اس کو آپ صحیح یا غلط وہ نہیں کر سکتے.
کس کو؟
مطلب جس چیز کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، جو بھی چیز ہے،
جو چیز تصوراتی ہے، آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ اس کو حقیقت سمجھ کے بیٹھ جائیں گے تو؟
لیکن اس کو بھی تو کوئی کریٹ کر رہا ہے نا.
تو کریٹ آپ کر رہے ہیں فور نتھنگ، مطلب جو چیز لائب ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے آلریڈی ان پلیس ہے، جو حقیقت ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کا اپنا وجود ہے، ایک حقیقت ہے، اسے کوئی نہیں لے جا سکتا، اسے کوئی نہیں ختم کر سکتا، لیکن ہمارا اور آپ کا ایک دوستی کا رشتہ، مثال کے طور پر کہ ہماری اور آپ کی ملاقات ایک کھیل کے میدان میں ہوگی، اور اس وجہ سے کہ ہم دونوں اس کھیل کو پسند کرتے ہیں، ہماری ایک دوستی ہوگی.
لیکن
دیٹ از ٹرولی فکٹیشس.
لیکن ایک حیدر میں اس پہ بھی سوال آ رہا ہے کہ وہ کھیل کے میدان میں ملنا بھی جو ہے وہ
کوئی نہیں، اب وہ آپ ایک دوسری طرف جا رہے ہیں. ابھی اس چیز کو سمجھ لیں، لعب کے مطلب کو سمجھ لیں.
جی،
کہ لعب کا مطلب یہ ہے, لعب کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں جو یہ سب چیزیں کریٹ کی گئیں لائک فیملی ریلیشن شپس, لائک ڈفرینٹ ریلیشن شپس, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف کچھ سکھانے کے لیے کریٹ کی گئیں. جس طریقے سے کہ آپ اسکول کا سلیبس بناتے ہیں, وہاں کا پورا ایک نظام قائم کرتے ہیں, تنظیم اور یہ اور وہ سب چیزیں, وہ صرف سکھانے کے لیے ہوتے ہیں, ایک جگہ تک پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں. ہاں اس میں ایک بات ہے, اب میں آپ کے اس چیز کی طرف آ جاؤں جس طرف آپ لے جانا چاہ رہے ہیں, کہ کوئی بھی چیز حقیقتاً فیک نہیں ہے. اور وہ کب اعتبار سے حقیقت میں بدل جاتی ہے؟ جب اسے خدا کی بنیاد پر کیا جائے. یعنی میں اور آپ ایک دوستی رکھ سکتے ہیں ایک اسپورٹس کو پسند کرنے کی بنیاد پہ, اٹ از نتھنگ, اٹ ول سمپلی ایواپوریٹ. جیسے ہی ہم دونوں یہ لباس اتاریں گے اپنا جسم کا, ایواپوریٹ ہو جائے گی وہ دوستی. ٹھیک ہے, یعنی وہ صرف اس جسم کی وجہ سے جو ایک چیز کریٹ ہوئی تھی وہ اس کو ملائے رکھنے کا باعث تھی, باقی کچھ بھی نہیں تھا اس میں. اسی طریقے سے خدا کہتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تم صرف اپنے مال اور اولاد کو صرف اس جسمانی بنیادوں پہ چاہ رہے ہو. جیسے ہی یہ لباس اترے گا سب پتہ, قیامت کے دن جب آئے گا تو کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, وہ سب ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. کون بھائی, ایک ایک رشتے کا نام گنایا گیا, ماں باپ بیٹا زوجہ, سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہر ایک محتاج ہوگا, وہ سوچ رہا ہوگا کہیں مجھ سے کچھ نہ مانگ لے. صحیح, یہ سب قرآن ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. تو یہ سب فیبریکیٹڈ ہے. ہاں اگر آپ کسی بھی انسان سے خدا سے تعلق کی بنیاد پہ تعلق قائم کریں, جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام, تو ان کا پورا خاندان خدا کے لیے قابل قبول ہے. پھر ہاجرہ کو بھی بچا رہا ہے خدا, پھر سارا کو بھی بچا رہا ہے, پھر اسماعیل کو بھی بچا رہا ہے, اسحاق کو بھی بچا رہا ہے. پھر وہ چیز جو بظاہر اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی, پھر وہ حقیقت میں بدل جاتی ہے. یعنی جس طریقے سے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی اولاد کو صرف خدا کے لیے چاہا, تو وہ چیز باقی قائم. جن لوگوں نے اپنی اولاد کو دنیا کے لیے چاہا, سب ختم. یعنی جیسے وہی سراب کی مانن, سب وہاں کچھ تھا ہی. تو یہ جو لائف کا سیٹ اپ ہے, یہ لائف کا سیٹ اپ ایک چیز فیبریکیٹڈ ہے فار دا ٹریننگ پرپز, تاکہ مجھے اور آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے. اس سے زیادہ اس کی سگنیفیکنس کچھ نہیں ہے, اور مجھے بھی اس سے زیادہ اس کو سمجھنا بھی کچھ نہیں چاہیے. یعنی جب میں اس کو حقیقت سمجھنا شروع کر دوں گا وہاں سے پھنسوں گا, وہاں سے میرے لیے مشکلات کا آغاز ہو جائے گا.
جی حیدر بھائی, ایک کمپلیکیشن ایگزامپل میں یہ آ گیا, اگر اس سے سمبلائز کر رہے تو یہاں پر اور دوسرے فیکٹرز ہیں جو کھینچتے ہیں انسان کو پیچھے کی طرف. تو جیسے اسکول میں وہ فیکٹرز نہیں ہیں, زیادہ تر فیکٹرز آگے ہی پڑھاتی ہیں, اس ایگزامپل میں تو فیکٹرز پیچھے کھینچ رہے ہیں.
خدا بھی آگے بڑھا رہا ہے. نہیں نہیں, خدا آگے بڑھا رہا ہے. کیوں, اسکول میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کو کھینچ سکتی ہیں اپنی طرف. جیسے وہی میں نے کہا, کھیل کود, تفریح,
کینٹین, جو نظام ہے وہ فلو کر کے آپ کو ایک لیول تک.
خدا بھی ایسے ہی لے جا رہا ہے آپ کو. مطلب آپ اگر غور کریں تو خدا بھی زندگی کو ایسے ہی لے جا رہا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گی. نہیں, میں جہاں تک ابھی پہنچا ہوں اپنی زندگی سے, یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جب, یعنی کہ میں اس وقت ایک بہت عجیب چیز اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں, جو آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے. اور وہ ایک چیز ہے کہ جب اب میری اولاد انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہے, یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنی عجیب چیز ایکسپیرینس کر رہا ہوں, کیونکہ یہ وہی بچے ہیں کہ جن کے پیچھے ہم نے اپنی پوری زندگی لگائی, ختم کی, بھاگے دوڑے سب کچھ کیا. لیکن اس وقت آ کے بالکل مجھے وہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ جب وہ پرندے کا بچہ جو بڑا ہو کے گھونسلے میں سے نکل جاتا ہے. اور یہ سارے ایکسپیرینسز لائف کے خدا آپ کو دیتا ہے. تو اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں, جب خدا نے کہا ہے نا کہ تم سب اکیلے اکیلے ہی آؤ گے میرے پاس, تو صحیح بات کہی ہے. मैं इनको समझ के बैठा हुआ था कि ये सब मेरे हैं और मेरे हैं और मेरे हैं, कुछ भी मेरा नहीं है। तो वो तो सिस्टम आपको सिखा देता है, ऐसा नहीं। ये निजाम जो है वमन नुअम्मिर हो नुनक्किसु फिल खल्क अफला यअक्लून, कि जब तुम जिस जिस्म को तुम अपना समझ रहे थे, जिस सेहत को अपना समझ रहे थे, जब उम्र आगे बढ़ती है तो झुक जाते हैं खिलकत में, अकल नहीं इस्तेमाल करते। तो निजाम तो सिखा देता है कि कुछ भी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारा जो है वो सिर्फ तुम्हारा अपने अमल और किरदार और खुदा के साथ ताल्लुक और भरोसा है ना, दैट इज रियल, ओनली ओनली रियल थिंग दैट आई कैन पजेस, वो मेरा अपने रब के साथ ताल्लुक है। ये जिंदगी सब दिखा देगी, औलाद के भी रंग दिखा देगी, घर वालों के भी रंग दिखा देगी, सब दिखा देती है, यानी कि जिस जिसको हम अपना सरमाया समझ के बैठे होते हैं। और सबसे बड़ी बात की आप देखें, ये हमारे हम मतलब बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, एक इंसान है मर जाता है, घर वाले उसको दफना के आते हैं, उसके बाद बैठ के वही खाना पीना, और दो दिन बाद सब लग जाते हैं, सब हंसी मजाक शुरू हो जाता है, सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कौन याद कर रहा होता है कि कब्र में उसका क्या हाल है, किसको फिक्र होती है? हाँ अगर कोई लायक औलाद या ऐसा कुछ है तो वो कुछ याद कर लेते हैं, पता।
पर लेकिन ये भी तो खुदा का ही क्रिएट किया हुआ निजाम है, क्योंकि आप जगह
तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं कह रहा हूँ।
तो एक तरफ से खुदा मतलब जैसे वो कर रहा है आपको, और एक तरफ से वही वो चीजें क्रिएट कर रहा है।
खुदा का क्रिएट करता निजाम नहीं है ये जो लाइफ बनाई है, ये मैंने और आपने बनाई है। यानी मिसाल के तौर पर ये जो इम्पोर्टेंस हमने क्रिएट की है माल की, शोहरत की, किसी और चीज की, ये खुदा ने की है। खुदा ने किस चीज को कहा, इन अकरमकुम इंदल्लाह अत्काकुम, खुदा ने तो नहीं कहा कि जो तुम में माल में ज्यादा है वो अकरम, खुदा ने तो ऐसी कोई बात नहीं की आपसे। खुदा कहा आपको मिसगाइड कर रहा है, मुझे ये बताइए।
लेकिन माल की बात नहीं, से इमोशंस की, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप है, एक तरफ माल,
यही तो इम्तिहान है, यही इम्तिहान इसी चीज का नाम है कि एक अटैचमेंट क्रिएट किया है। लेकिन आपका और मेरा इम्तिहान यह है कि जो असल अटैचमेंट है, हम इन तमाम अटैचमेंट्स को उसके अंडर में ला पाते हैं, नहीं ला पाते। इमाम हुसैन की तरह से, जो जनाब इब्राहिम की तरह से, कि 90 साल के बाद औलाद मिली, ये भी औलाद से अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अगर खुदा कहे कि ज़बह कर दो, और नबी जाहिर है नबी को शक नहीं है इस बात में कि खुदा कह रहा है, तो अब उस वक्त खुदा से ये नहीं कह रहे कि आपने ये औलाद क्यों दी, इससे अच्छा था नहीं देते, हम लोग ये बोलते हैं कि बे औलाद ही रखते। फिर एक तो जिंदगी में इतने अरसे के बाद जाके जब मैं खुद मरने के करीब हो गया तो औलाद भी, अब कह रहे हैं ज़बह कर दो उसको, नहीं, क्योंकि उनके लिए प्राइम जो अटैचमेंट था वो खुदा से था, इसलिए वो ये काम करना उनके लिए आसान हो गया। और खुदा ने इस बात को दिखा दिया कि देखो हम तुम्हारे लिए कोई बुरा नहीं चाहते हैं कभी भी।
आपका कहने का मतलब है ये एक तरह का एग्जाम है जो आपने पहले बताया
जी,
लेकिन उसमें अल्लाह ने खुद बहुत से डिस्ट्रैक्शन डाले हुए हैं,
जाहिर है।
तो अब आपको ये है कि उन डिस्ट्रैक्शन से बच के निकलना है, और मतलब जो अल्टीमेट वो है वो,
यानी आपको जितनी भी चीजें हैं, जितनी रिलेशनशिप्स हैं, उनको एक रिलेशनशिप के अंडर में लाना, ये कह लेंगे जितनी विलायतें हैं जो मैं और आप जिंदगी में कायम करते हैं।
लेकिन हैदर भाई इल्लामा साहब ही है इसमें, नहीं
किसमें,
इसी में है कि वो उतना ही होगा जितना उसकी और रुश्द, जो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। मेरे ख्याल से ये सब हर एक के लिए अपनी एक वो है,
जाहिर
है, हर एक का करिकुलम अपना चल रहा है, इंडिविजुअल,
मतलब हम सब फर्द हैं, हम सब फर्द हैं, हम अब हम कुछ भी कह लीजिए,
गेम ही एक तरह का, कि आपको बताया कि भाई वही होता है ना कि अब यहाँ से वहां तक पहुंचाना है, आपने बहुत से ऑब्स्टिकल्स बीच में डाल दिए, अब आपको ये है कि वहां तक पहुंचना है
जी। अब आप और उसके बारे में गाइडेंस आपको पूरी दे दी कि धोखे में नहीं रखा है, खुदा ने कहीं धोखे में नहीं रखा, ठीक है। आपको टीचर दे दिए, आपको बुक दे दी, आपको रूल्स बता दिए, अब क्यों सो रहे हैं, सवाल ये।
लेकिन सवाल ये उठता है कि पूरे जो निजाम है, जो भी ऑब्स्टेकल्स है, जो भी अल्टीमेट गोल को पाने का वो है, इसका उसके बिहाइंड क्या मतलब हुआ है, आई मीन
आखिरत है, उसके पीछे रियल लाइफ है।
नहीं, रियल लाइफ का मतलब नहीं है, इसके पीछे क्या सोच है जो काम कर रही है
इसके पीछे। हाँ, इसके पीछे ये है कि इसके पीछे ये है कि खुदा ने एक चैलेंज रखा है। चैलेंज ये है कि अगर कोई मखलूकात में से मेरे राजों को जानना चाहता है इस रस्ते पे आ, और हमने बहसियत इंसान उस चैलेंज को कबूल किया।
अच्छा,
ये है इसके
अच्छा
पीछे,
ये कहीं पीछे चल रहा है,
ये पीछे गया मैं, ये इसीलिए मुझे इंसान शनासी में ना इतना टाइम नहीं सब बातों को समझाने में लगा।
अच्छा,
आदम अल अस्मा
तो कोई ऐसा था जो जिसने, अच्छा
कोई ऐसा नहीं,
हम सब ऐसे ही हैं।
नहीं मतलब कोई ऐसा है का मतलब
बेसिक चीज ये है,
एक चीज हो चुकी है हर
एक इंसान के ऊपर होता है।
बेसिक चीज ये है, इल्म अस्मा का मतलब है हकीकत, द रियलिटीज ऑफ द लाइफ यूनिवर्स। आदम को खुदा ने उस चीज की दावत दी इल्म अस्मा की, अस्माए कुल की। इंसान ने कहा कि मैं एक अमानत है जिसको कोई नहीं उठाने को तैयार, सब डर रहे हैं इससे कि ये बहुत खतरनाक काम है, इस रस्ते पर चलना आसान नहीं है। ये सूरह अहज़ाब के आखिर में कि इन्ना अरदना अल अमानता अला समावात वल अर्ज वल जिबाल, सब पीछे हट गया, तो अबैना, सब ने इनकार किया, अय्यहमिलनहा कि उसको उठाने से, वशफक़ना मिनहा और इतने खौफजदा हुए कि गोया शिगाफ्ता हो जाए, वहमलहल इंसान और इंसान ने उठा लिया।
वैसे बिग डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, हज को वो हाजी अमाना दे तो वो यही तो नहीं है, यह वो अलग से निकाला हुआ है।
तो अब ये है, यानी कि अब खुदा ने कहा ठीक है, जब तुम मेरे राजदान बनना चाहते हो, तुम उस स्टेज पर आना चाहते हो कि मैं अपनी सिफात तुमको दे दूं, तुम उस जगह पर आना चाहते हो कि मैं अपने जो मिस्ट्रीज ऑफ या जो क्रिएशन के तख्लीक के राज हैं वो तुमसे शेयर करूं, तो आ जाओ अगर इस रस्ते से गुजर के अपनी सच्चाई साबित करके दिखा दो, मैं तुमको वहां पहुंचा दूंगा।
ये
चैलेंज, ये
चैलेंज
जी, यानी जैसे मिसाल के तौर पर ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये उन्होंने इस चैलेंज को पूरा कर दिया कि ठीक है, जितनी तकलीफ ला सकते हो ले आओ, जितनी परेशानी ला सकते हो ले आओ, मुझे हक के रस्ते से नहीं हटा पाओगे। जो चीज हम कहते हैं ना कि वो सारी खुदाई खुदा ने दे दी, ठीक है दे दी, तो इस वजह से दी है ना, तो यही हमारे और आपके लिए भी। तो ये इम्तिहान है, ये उसका नतीजा। तो बहरहाल मैं बात को समेट दूं कि जो समझाया गया है, यानी कि हक बसूरत तौहीद के अलावा जो दूसरा हक है वो ये कि जिस जिंदगी में तुम हो यहां पर रहकर तुम हक को समझ सकते हो हमारी निशानियों के जरिए से, यहां पर रहकर तुम हक को पा सकते हो अपने अमल के ईमान के जरिए से, लेकिन ये बजात खुद हक नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है, एंड सूनर और लेटर यू हैव टू लीव इट, और आपको उस जहान की तरफ जाना है कि जो वाकयन हक, उस लाइफ की तरफ जाना है जो वाकयन हक है। अच्छा, उस जिंदगी में और इस जिंदगी में बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें 5-10 मिनट तो मैं उसको बात कर लूँ। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि उस जिंदगी में हक बिल्कुल इस तरीके से ओपन होगा, आश्कार होगा, जैसे कि ब्रॉड डेलाइट है, और इस जिंदगी में हक को समझा इस तरीके से जा सकता है कि आप कोई, मैंने जो कुएं की मिसाल दी या किसी कमरे को आप समझ लें या गार समझ लें कि जिसमें आप बंद हैं और कुछ रोशनी इधर उधर से छन के आ रही है या कुछ आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं और उसके जरिए से आप इंटरप्रेट करके वो चीजों को पहुंचाएं, या बेहतरीन जरिया हक को समझने का ये कि अंबिया के जरिए से या उलमा के जरिए से आप हक को पाएं। तो ये दिन जिसमें आज हम जिंदा हैं, इस दिन हुज्जत और बुरहान और दलील का आमद है हक को समझने के लिए। میرا یہ جملہ پک کر رہے ہیں؟ یعنی جب آپ پردے میں ہوتے ہیں تو آپ ریزن یا لاجک کی پوری ایک چین قائم کر کے ود واٹ ایور آبزرویشن یو ہیو اس کی بنیاد پر آپ حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے یہ بات؟ اور اس میں آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ میں نے 100% سچائی کو پا لیا. یعنی یہ چیز صرف وہی کلیم کر سکتا ہے جسے خدا نے خود آپ دکھا دیا ہو نبی کے مانے, باقی کوئی نہیں کلیم کر سکتا. باقی یا ہم ان کے پیچھے چل کے سمجھیں گے کچھ, یا اپنی آبزرویشن سے سمجھیں گے, اپنی تحقیق سے. تو یہاں پر دلیل اور حجت اور برہان اور یہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں پر حق اتنا واضح ہے کہ کافر کو بھی کسی چیز کے سمجھنے میں دشواری نہیں ہے. حق اس کے لیے بھی واضح, مشرک کے لیے بھی واضح, منافق کے لیے بھی واضح, مومن کے لیے بھی واضح. اس لیے خدا نے, یعنی قرآن کے اندر یہ بہت عجیب ایک بات ہے کہ جب اس دنیا میں کفار اور مشرکین سے بات کی ہے تو کہا گیا اپنی دلیل لاؤ, برہان پیش کرو, قل ہاتوا برہانکم, اپنی برہان لاؤ, دلیل لاؤ, کیونکہ یہ دلیل کی جگہ ہے, یہاں پر ریزننگ سے بات ہوتی ہے. لیکن جب آخرت میں پہنچے ہیں تو وہاں پر مشرکین سے یہ نہیں کہا کہ دلیل سے ثابت کرو کہ اب خدا ہے یا نہیں, بلکہ کہا ہے تمہارے شرکا کدھر ہیں, جس کو تم میرا شریک بناتے تھے دکھاؤ مجھے وہ کدھر ہیں. صحیح ہے؟ تو اس عالم میں حق واضح ہوگا بالکل, ان لائک براڈ ڈے لائٹ, وہ یہاں کی طرح نہیں ہے. یعنی موت یا قیامت, قیامت میں تو 100% سب کے لیے, سب کے لیے 100% حق واضح ہوگا قیامت میں. اور وہاں پر پھر بات یہ ہوگی کہ دکھاؤ کیا بنایا تم نے, یہ نہیں ہوگا کہ ثابت کرو دلیل سے, کیونکہ جب ایک چیز بالکل کھل کے سامنے آ جاتی ہے تو وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ باہر کھڑے ہو سورج نکلا ہے تو آپ کسی سے یہ نہیں کہیں گے کہ دلیل سے ثابت کرو کہ سورج ہے. لیکن اگر کمرے میں ہوں گے اور تھوڑی بہت روشنی ہے تو کہیں گے کہ ثابت کرو, دلیل لاؤ کہ باہر سورج ہے یا یہ چاند کی روشنی ہے یا سرچ لائٹ کی روشنی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت واضح ڈفرینس ہے. اور اس میں ہوگا کیا کہ جب حق کھل کے واضح ہو جائے گا, جب دلیل اور حجت کی بنیاد ختم ہو جائے گی گنجائش, تو ہر شخص کے اندر جو کچھ ہے اور جیسا ہے صرف اور صرف اسی بنیاد پہ زندگی گزرے گی. باقی کوئی چیز نہ کوئی فیک کر سکتا ہے نہ فیبریکیٹ کر سکتا ہے. یعنی میں جیسا ہوں وہی, وہ سب کچھ نکل کے آ جائے گا. تو کیونکہ کافر نے اس زندگی میں سچائی کو نہیں دیکھا, تو اگرچہ کہ حق روشن ہے اس کی حالت کیا ہوگی, وہ اندھا ہوگا. اور مومن نے اس زندگی میں برائی کو نہیں دیکھا تو اس کی حالت کیا ہوگی, لا یسمعون حسیسہا, کہ وہ جہنم کی سرگوشی کو بھی نہیں سنے گا. اور کافر جو ہے وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگے گا. اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ زندگی بن رہی ہے.
اور منافق کا کیا
ہوگا؟ وہ سب وہی منافق کا تو حال سن سب سے زیادہ برا. صحیح, یہاں پہ بات ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر اگلی دفعہ کبھی تھوڑا سا دیکھ لیں. اور اگر آپ لوگ اس کا کیا, میں پھر تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں. تھوڑا سا میک اینڈ بریک ٹائپ کی ہوئی ہے تو میں اس کو سمرائز اس لحاظ سے کر دوں کہ قرآن حق ہونے کا مطلب, یا قرآن میں جب بار بار سینکڑوں مرتبہ لفظ حق استعمال ہو رہا ہے اور خود قرآن کو بھی خدا حق کہہ رہا ہے, پیغمبر کو بھی اور خود اپنے آپ کو بھی, تو اس کا بنیادی مطلب صرف اور صرف کچھ اچھی باتیں بتانا نہیں ہے کہ آپ کہیں یہ ٹروتھ اور یہ فالس, بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زندگی کی اصل حقیقتوں سے آگاہ کرنا اور باخبر کرنا. وہ اصل حقیقت کیا ہے کہ ایک ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, رب ہے, معبود ہے, الہ ہے, وہی حق ہے. اور جب تک اس سے رشتہ نہیں قائم کیا جاتا زندگی میں کوئی چیز میننگ فل نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक हम खुदा से विलायत या ताल्लुक को नहीं कायम करते उस वक्त तक हम जो इवन नमाज का भी कोई फायदा नहीं है। अगर चाहे ये नहीं कोई कह सकता कि नमाज छोड़ दें, क्योंकि ये मैंने जब ये बातें की तो सारे लोग ये कि नमाज छोड़ दें, इबादत छोड़ दें, कि नमाज छोड़ने कोई नहीं कह रहा, नमाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने की बात हो रही है, ना कि छोड़ दें। क्योंकि आप जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि एक चीज मैं कर रहा हूं कुछ हासिल फायदा नहीं है, तो छोड़ना नहीं है बल्कि उसकी क्वालिटी बेहतर बनाना। तो हत्ता के इबादत का भी कोई फायदा नहीं है अगर उसमें ये रूहे बंदगी और रूहे ताल्लुक बखुदा ना पाई जाए। ये एक हकीकत है, हक है, जिससे कुरान रोशनास कराता है, जिसको बार बार रिपीट करता है। और दूसरी हमको ये बात समझा रहे हैं कि ये दुनिया जिसमें तुम जिंदा हो इसमें हक की निशानियां मौजूद हैं। अगर तुम अपने जहन को, अक्ल को, दिमाग को, कल्ब को खुला रखो तो उन निशानियों के जरिए से हक को समझ लोगे, पालोगे। लेकिन ये बजाते खुद लाइब लहर है, मतलब इसमें जितनी चीजें तुम डेवलप करते हो, जितनी चीजें तुम बनाते हो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो सब के सब यूं कह लें कि इब्तदा भी मिट्टी से होती है, इंतहा भी मिट्टी भी होती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, यानी इसको भी समझ लो। और हकीकी जिंदगी वो है कि जो इसके बाद आने वाली है, और उस जिंदगी में हर एक को वही मिलेगा जो कुछ वो असल में है। मैं आपको उसी में उसी की बात बताऊं जो आप मासाह की बात कर रहे थे कि वह अन लैसा लिल इंसान है, कि और नहीं है इंसान के लिए, इल्ला मगर मासाह का मतलब क्या, एक्चुअल का मतलब है?
जितनी उसमें गुंजाइश हो या कोशिश करे।
माँ का मतलब जितनी है,
माँ जो दो दिन, हाँ जो है तो मौसूला भी हो सकता है,
वट एवर इज इज एफर्ट, न कि इन लीव ऑफ इज एफर्ट, यानी जो कोशिश है वही अजर है। और आगे इसकी वजाहत भी है, वह अन्ना सायहू सौफा युरा, अगर इस जो यहां पर इसको समझने में दुश्वारी है तो आगे वजाहत भी है कि और हर शख्स अपनी कोशिश को देख लेगा, कोशिश को देख लेगा, ना कि नतीजे को। तो हम में से हर एक जो सही कर रहा है, नेक बद खैर खराब जो भी है, वो सही क्या कर रही है, वो सही कहीं महफूज हो रही है, वो कोशिश खुद महफूज हो रही है। कहां महफूज हो रही है? मेरे नफ्स में। यानी आपकी नमाज आपके अंदर प्रिजर्व है, अगर वाकई नमाज पढ़ी है, आपका रोजा आपके अंदर महफूज है। और जैसे ही ये पर्दा हटेगा क्या होगा, वो सब चीजें खुल के सामने आएंगी। यानी वही नमाज, वही रोजा, वही हज, वही इबादत जो बामारिफत और इखलास के साथ अदा की गई है, उसी से आप देखेंगे वो आपका जन्नत का पूरा घर बन जाएगा। वो आपका रॉ मटीरियल, वो आपका क्रिएटिंग मटीरियल है आपके जन्नत के घर। इसी तरीके से जिसने अपने नफ्स में क्या बचा के रखा हुआ है, झूठ, फरेब, दरोगोई, रीबत, माजल्ला, इंसानों के साथ को तकलीफ देना, जैसे ही ये पर्दा हटेगा वो सब उठ के आएगा, वो क्या बनाएगा उसके लिए, जहन्नम का घर बनाएगा। तो ये मलेकात जो नफ्स इंसानी में महफूज होते हैं, ये मवादे आखिरत है, मवादे बरज़ख है। इस हकीकत को समझो कि रियल लाइफ जो आने वाली है उसमें ये हाल होगा कि अगर ये सारे इफेक्ट्स अपने अंदर प्रिजर्व करके रखे हुए, इन्हें जैसे उलमा एक जुमला कहते हैं कि अगर एक इंसान की आदत है कि जैसे ही अजान का वक्त हो तो वो नमाज के लिए खड़ा हो जाए, तो ये आदत उसको बरज़ख में भी फायदा देगी। इन्हें एक अजीब बात कहते हैं कि अगर एक इंसान खुदा ना खास्ता किसी अजाब में मुब्तला है, पर क्योंकि बरज़ख में दिन और रात हैं, बरज़ख दिन और रात खत्म नहीं होते, तो अब जैसे ही अगर अजान की आवाज बुलंद हुई तो उसको उस अजाब से निजात मिल जाएगी। क्यों? इसलिए कि उसके नफ्स में ये चीज है कि जैसे ही अजान हो तो फौरन नमाज के लिए खड़ा हो जाए, यानी वो चीज उसके अंदर रासिख हो चुकी है आदत। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे खुद हम देख लें अपनी जिंदगियों में कि जैसे आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करें कि खुदा के भी क्या अजीब अजीब निजाम होते हैं, कि वहाबियत जो کہتی ہے کچھ نہیں. آپ دیکھیں گے کہ خود اپنے مردوں کے لیے کتنا عذاب کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ جب یہاں سے ہمارا کوئی مرحوم چلا جاتا ہے اور آپ جو مسلسل اس کے لیے سالے ثواب کرتے ہیں، وہ جس مشکل میں پھنسا ہے، ظاہر گناہگار ہم سب ہیں، اب کسی گناہ نے اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کیا، آپ نے جو بھیجا اس نے اس کو بچایا، اس نے اس کی ہیلپ کی. اب اگر ایصال ثواب ہی بند کر دیں تو اس مصیبت اس کو نکالیں گے کون؟ کیونکہ اس کے اپنے پاس وہاں تو عمل کرنے کا اختیار ہے نہیں کہ آپ خود کام کریں اور ایک غلط چیز کو صحیح کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنے کی ہے نا کہ قرآن نے اس حقیقت سے کہ جیسے سورہ یاسین میں نا کہ الیوم نختم علی افواہہم، کہ ان کے زبان ہونٹوں پر گفتگو پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ہم سے بات کریں گے. اب یہ چیز دنیا میں تھوڑی ہو سکتی ہے، یہ صرف اس جگہ پہ ہو سکتی ہے کہ جو ظرف حقیقت ہو، کہ جہاں پر ہر چیز کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے. تو حقیقت کے عنوان سے مطلب قرآن کا اسکوپ دس مچ براڈر، کہ وہ صرف یہ نہیں کہ اس دنیا میں آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اچھے کام ہے یہ برے کام ہے، یہ سچائی یہ برائی ہے، نہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو اصل حقیقت ہے یعنی توحید، اس کی طرف متوجہ کراتا ہے، اور متوجہ نظریاتی طور پہ نہیں، عملی طور پہ. اسے اپنا ولی بناؤ، اسے اپنی زندگی میں شامل کرو، اس کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں ساتھ لے کے چلو، تبھی اس قید خانے سے باہر نکل سکو گے بخیریت. اور اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ یہ زندگی یہ اصل حقیقت نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ حقیقی زندگی اس کے بعد آنے والی ہے، جس میں تمہارا سرمایہ تمہارے ملکات ہوں گے. ملکات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ چیز جو انسان کے اندر واقع جو اس کی کوالٹی بن جائے، کریکٹرسٹک بن جائے. اس کو علماء جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ہمارے یہاں بیان کیا گیا الحمدللہ، ایک ہے حال، ایک ہے ملکہ، ایک ہے جوہر. حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے، یعنی مثال کے طور پر کہ ہم نے عربی سیکھنا شروع کی، اب ہم نے 10 دن 15 دن سیکھی، ہم نے کچھ 2-4 جملے بھی بنانے شروع کر دیے، کوئی آدھا صفحہ بھی لکھنا شروع کر دیا، اس کے بعد 6 مہینے چھوڑ دی، ختم. اب ہم سے کہیں کہ اچھا فلاں لفظ کا کیا مطلب ہے، فلاں میں بھول گئے. اس سے کیا کہتے ہیں؟ یہ حال ہے. حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ٹیمپریرلی آپ کے پاس آئے اور اس کے بعد رخصت ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی کہ جیسے بہت سارے لوگ، یہ سب روایتوں میں یہ جملے موجود ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور معصوم نے کہیں دھوکے میں نہیں رکھا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قیامت کے دن رسول اللہ کا نام بھول جائیں گے، جب وہاں کی حیبت کو دیکھیں گے، وہاں کی ہولناکی کو دیکھیں گے، بھول جائیں گے کون رسول کون امام. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندگی میں رسول اور امام کے نام کو معرفت کے ساتھ جذب نہیں کیا اپنے اندر، زبان کی حد تک رہا ہے سب کچھ. تو جب وہ اصل وہ ریالٹی سامنے آئے گی تو ختم. یہ حال. ملکے کا مطلب یہ کہ آپ پریکٹس کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں، توجہ کرتے جائیں، اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ بھئی آپ سے بس میں چلتے ہوئے پوچھ لیں فلاں چیز کا مطلب بتائیں، ہم نے بتا دیا. اب آپ کو کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نوٹس کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ چیز آپ کے اندر آ گئی، آپ کی ذات کا حصہ بن گئی. یہ ہے ملکہ. ٹھیک ہے، یعنی آپ کی پراپرٹی بن گئی. اس سے بھی بالا تر ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ایسا ہو کہ، یعنی جسے جیسے مثال کے طور پر میں بتاؤں، مرزا علی قاضی علیہ الرحمہ کے لوگوں نے ان سے کہا کہ عربی میں کون شاعر ہے کہ جو بہت مشکل ہے، جس کے اشعار ہیں کیا ہوتے ہیں. انہوں نے بیٹھے بیٹھے ہی اسی کی کوئی ایک نظم اشعار سنائے اور کہا کہ اس میں سے میرے اشعار الگ کر دو، اس کے الگ کر دو، بیٹھے بیٹھے، یعنی اسی کے سنا رہے ہیں اس میں اپنے بھی شامل کر رہے ہیں. یہ کیا چیز ہے کہ اب ایسے انسان کے لیے عربی کی نالج ملکہ نہیں ہے، بلکہ ایسنس میں اس کے روح میں شامل ہو چکی ہے.
جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ خوشبو, اب آپ, میں اس کی آپ کو مثال دوں کہ آپ نے اپنے لباس میں خوشبو لگائی, یہ خوشبو ہمیشہ تو نہیں باقی رہتی, ٹھیک ہے. آپ نے بسا دیا اپنے گھر کو خوشبو میں, ٹھیک ہے, اس کی ملکیت پراپرٹی بن گئی, لیکن آپ نے جو خوشبو اپنے لباس اور اپنے گھر میں آپ لگا رہے ہیں, کیا اس خوشبو کا لیول وہی ہے جو یہ گلاب میں پائی جاتی ہے یا پھول میں پائی جاتی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے ساتھ موجود ہے, اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے خوشبو. لیکن خوشبو ایک علیحدہ چیز ہے, یہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن گلاب, پھول اور خوشبو ایک ہی چیز ہے. اسے کہتے ہیں جوہر, ایسنس. تو جس طریقے سے کہ معصوم کے لیے نیکی ایسنس ہے, ملکہ نہیں ہے کہ جیسے اس نے محنت کر کے, ریاضت کر کے, مشقت کر کے ایک چیز حاصل کی ہو, ان کی ذات کا جوہر ہے, ایسنس ہے. ہم اور آپ ملکہ بناتے ہیں اسے کوشش کر کے, محنت مشقت کے ذریعے. تو بہرحال آخرت میں کیا چیز نکلے گی, ابھر کے سامنے آئے گی, ملکہ, جس چیز پر ہم سب نے محنت کی, جو چیز میری ذات کا حصہ ہے, جو چیز میری وجود کی پراپرٹی ہے, وہی میرا سرمایہ اور کچھ بھی نہیں. یعنی جتنی ریلیشن شپس ہیں ڈیتھ کے بعد ختم, جتنی ملکیتیں ہیں ڈیتھ کے ساتھ ختم, فنش, ان میں سے کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں, ٹھیک ہے. یہ وہ دوسری اصل حقیقت ہے کہ جو قرآن نے ہم کو سمجھائی. آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہاں تک.